পয়গম্বরের দিকে দুরুদ ভেজে গা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। এক বার ফের দুরুদ ভেজে গা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। দুরুদ ভেজে গা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود بجيغا محمد رضي الله عنه. قرآن کریم میں جن اصطلاحات اور جن تعبیرات کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بیان کیا ہے ان تعبیرات میں شاید عمومی ترین اصطلاح حق اور باطل کی اصطلاح ہے. حق اور باطل کی اصطلاح دنیا کی تقریباً تمام ثقافتوں کے اندر مختلف تعبیرات سے استعمال ہوتی ہے، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئی ہے اور اس کو بہت وسیع مطلب میں استعمال کیا گیا ہے. مثلاً کبھی کوئی بات حق ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز حق پیش آتی ہے، اسی طریقے سے کبھی کوئی حکم حق ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا کہ پوری دنیا بلا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حق کے لیے اور ایک باطل کے لیے. حق اور باطل کی اسی تقسیم میں خدا نے تعالیٰ نے ایک مثال ارشاد فرمائی ہے اور مثال میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی میں، دنیا کی ظاہری زندگی کے اندر، باطل کی طاقت بہت زیادہ نظر آتی ہے. باطل بہت خوبصورت بھی نظر آتا ہے، پرکشش بھی نظر آتا ہے، لیکن خدا نے تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باطل اپنی تمام ترکشش کے باوجود، ظاہر کے باوجود، سب کا سب خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ہے جو انسانوں کے کام آ جائے. تو بہت بنیادی تعبیر ارشاد فرمائی، فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا، باقی سب کا سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا میں اور اب اپنی علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق جب انبیاء کے واقعات کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوچیے گا، جب وہ فرعون کے دربار پہ پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جو چپل تھے وہ بھی رسیوں کو باندھ کر انہوں نے پہنے ہوئے تھے، کپڑے جو تھے وہ گرد آلود تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گرد آلود کپڑے، ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور اس عالم میں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ راہ نہیں تھا, وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور ان کے مقابلے میں جو فرعون تھا, ظاہر ہے اس کے پاس پورا دربار تھا, سونا چاندی کا ڈھیر تھا, لشکر تھا. تو جیسے اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہیں تو ان کے پاس کچھ ہے کیوں نہیں, خالی ہاتھ کیوں ہیں؟ یہ باطل کی طاقت ہے. باطل اپنے اندر بہت کشش رکھتا ہے, باطل اپنے اندر بہت چمک دمک رکھتا ہے, باطل کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن خدا نمتان نے تعبیر ارشاد فرمائی کہ اس کی مثال پانی کے اوپر آنے والے جھاگ کی طرح ہوتی ہے. جھاگ پانی کے اوپر ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جھاگ میں کوئی طاقت ہے, جھاگ میں کوئی خوبصورتی ہے. اگر آپ کبھی ایسے پانی کو دیکھیں جس کے اوپر جھاگ آ جائے تو اصل پانی نظر ہی نہیں آتا, صرف جھاگ نظر آتا. باطل اس طرح سے چھا جاتا ہے جیسے لگتا ہے اب حق کبھی آئے گا ہی نہیں, اب معاملہ ختم ہو جائے گا. اچانک چھوٹی چھوٹی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بس وہ تبدیل ہوتی ہیں, وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور پانی ظاہر ہو جاتا ہے. خاص کر یہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب حجت خدا کی آمد میں بہت کم وقت باقی رہ گیا, اس وقت یہ مشکل بہت زیادہ پیش آتی ہے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے تھے مصر کے اندر, اس سے چند سال پہلے گویا لگ رہا تھا کہ فرعون کی حکومت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. نمرود جب حکومت کر رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لانے والے تھے تو ان کی تشریف آوری سے کچھ وقت پہلے ایسے لگ رہا تھا جیسے نمرود اب ہمیشہ رہے گا, اور یقیناً امام وقت کی تشریف آوری سے پہلے بھی ایسے ہی احساس ہوگا. ایسا ہی ہونا چاہیے, یعنی جب امام کی تشریف آوری کا وقت بہت قریب ہوگا, اور ممکن ہے قریب ہو چکا ہو, ہم نہ جانتے ہوں, جب بہت قریب ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے دنیا دیکھنے والی یہ سمجھے گی کہ اب باطل کی طاقت ایسی چھا گئی ہے کہ اب کبھی ختم نہیں ہوگی. اس موقع پر چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آنا شروع ہوں گے, اور انہی چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے باطل کی طاقت شکست کھانا شروع ہو جائے گی, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ باطل کا نظام کہ جو لگ رہا تھا کہ دنیا کے اوپر چھا گیا ہے اب کچھ نہیں بچا ہے, وہ منہدم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ غور فرمائیں, ہم اور آپ نے گزشتہ 30 سال کے اندر دنیا کے طاقت کے توازن میں بہت بنیادی تبدیلیاں دیکھ لی ہیں. مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, جب 1978-77 میں ہم لوگ دنیا کو دیکھیں, آج اگر پلٹ کے دیکھیں 77-78 میں دنیا کو, تو اسلام کی کسی طاقت کا کوئی نام نہیں تھا. پوری دنیا کے اوپر کفر کی طاقت ایسی چھائی ہوئی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی کوئی سر اٹھانے کے قابل ہو. اگر کسی کے ذہن میں ہو اس ٹائم کو اگر ذہن میں لے کر آئیں تو 77-78 میں دنیا میں جو اصلی جنگ تھی وہ مثال کے طور پر سر جنگ تھی جو امریکہ اور روس کے درمیان تھی. اصل عالمی خبروں میں مسلمان کا نام آئے اس کا امکان ہی نہیں تھا, عالمی خبروں میں مسلمان کے نام آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اور مسلمان کی نمائندگی کون کر رہے تھے؟ تو مسلمان کی نمائندگی جو بہترین نمائندگی کا دعوے دار تھے وہ مثال کے طور پر سعودی عرب کے حکمران تھے. جہاد کے عنوان سے بات کریں تو مثال کے طور پر یاسر عرفات جیسے لوگ تھے. اگر علم کے طور پر بات کریں تو مثلا مصر کی جامع ازہر تھی. یہ وہ چیزیں تھیں جو 30 سال پہلے تھیں. 30 سال کے اندر اندر پروردگار عالم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا معاملہ. 77-78 میں اگر دنیا کی سطح پر عالمی سطح پر شیعہ کی بات کریں کوئی نام و نشان نہیں تھا, کوئی نام و نشان نہیں تھا. آج پوری دنیا کے اندر جس فرقے کے بارے میں سب سے زیادہ خبریں ہیں وہ شیعہ کے بارے میں, طاقت مان لی پوری دنیا نے. دنیا کے کفر کو جتنی شکست شیعت سے حاصل ہوئی ہے اس کو صدیوں میں کسی سے اتنی شکست حاصل نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت کی شیعت سے شکست حاصل ہوئی. تو یہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ گئے کہ ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے, کسی یورپی ملک کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ صہیونیت سے لڑے, کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر صہیونیت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت نظر آئی تو یا حسین کہنے والے چند حزب اللہ کے جوانوں کے اندر نظر آئی.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر.
سید الشہداء کی طاقت تھی جس نے پوری دنیا کو سکھایا کہ دیکھو اس طریقے سے تم کفر و الحاد کا مقابلہ کر سکتے ہو، اس طریقے سے تم منافقت کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ الحمدللہ اس وقت میں اور آپ بہت اچھے زمانے میں ہیں، بہت سارے نظریاتی مسائل اپنے تجرباتی مراحل کو طے کر چکے ہیں۔ مثلا جب 30 سال پہلے اسلامی حکومت تشکیل پائی ایران کے اندر تو یہیں ہم لوگ ہوتے تھے، مثلا میرا بچپنا اسی محلے کے اندر گزرا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب 30 سال پہلے جب اس انقلاب کے حوالے سے بہت بڑا اگر کوئی کام کیا جا سکتا تھا تو وہ یہ تھا کہ انقلاب کے زمانے کی کچھ ویڈیو فلمز یہاں پہ لا کے دکھائی جاتی تھیں، اور اسی مسجد کے صحن کے اندر پروجیکٹر لگا کے دکھائی جاتی تھیں، 30-40 آدمی اگر آ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے آج فتح ہو گئی ہے، آج فتح ہو گئی۔ اس وقت ہمارا یہ عالم تھا۔ اس وقت بنیادی ترین مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ آیا دین کو سیاست میں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ اس وقت کا ہمارے سامنے جو ہاٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اصل سیاست کے اندر دین کا اس طرح سے آنا، یہ آیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے مشکل یہ تھی کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ امام خمینی کی حکومت اچھی رہے گی یا شاہ کی حکومت اچھی تھی۔ تو ہم کہیں پر بیٹھا کرتے تھے جب انقلاب سے پہلے کا وقت تھا تو کبھی سننے میں آتا تھا کہ 8ویں امام کے روضہ مبارک پر شاہ کی فوجوں نے فائرنگ کی ہے، درود بھیجے گا امام کے نام مبارک پر۔ کبھی ایسی کوئی خبر سننے میں آتی تھی کہ ان کے روضہ مبارک کے اوپر فائرنگ ہوئی تو لوگ شاہ کو دفاع کرتے تھے کہ کیوں لوگوں نے جا کر وہاں پناہ لی کہ فائرنگ کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور سنتا تھا۔ الحمدللہ وہ سارے غبار اب چھٹ گئے ہیں، اب دشمنوں نے بھی ان کی طاقت کو مان لیا ہے کہ ہاں شیعت کے اندر طاقت ہے، اب پوری دنیا کے اندر پیغام پھیل گیا۔ 30 سال پہلے چند جوان اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ ہاں ہمارے اندر طاقت ہے، اہل بیت کی حکومت تشکیل دینا ممکن ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مضبوط ترین حکومت اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ یہ سفر ہم نے 30 سال کے اندر طے کیا ہے۔ 30 سال پہلے کوئی اگر کہیں بات بھی کرتا تھا کہ کوئی حکومت ایسی تشکیل پائے، کوئی شخص ایسا ہو جو امریکہ کے خلاف بات کر سکے، اصل لوگوں کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں کہ یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی یہ کام کر سکے گا، ممکن نہیں تھا۔ آج 30 سال کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ امریکہ جو اس وقت اسلام کے بارے میں گفتگو کرتا تھا تو ان کو زمین پہ پڑے ہوئے ایک دین کی طرح ڈیل کر رہا تھا، آج خود اپنے جوتے چاٹ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے قابل بنا لے۔ ہمیں ان تمام باتوں کا شعور حاصل کرنا پڑے گا، یہ مراحل کیسے طے ہوئے ہیں، کن لوگوں کی طاقت سے یہ کام انجام پایا، کن لوگوں کی قربانیوں سے یہ کام انجام پایا۔ کفر نے شکست کھا لی، آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت کو ثابت کر رہے ہیں۔ 30 سال پہلے ملت عراق کے اوپر وہ ظالم حکومت کر رہا تھا جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو حتی روضہ مقدس میں نہیں پہنچنے دینا تھا، آج نابود ہو گیا، مٹ گیا، اس کا نام و نشان برباد ہو گیا، پوری دنیا کے اندر منفور اور سب سے زیادہ نفرت زدہ شخصیت بن گئی۔ لبنان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اپنی تمام تر اکثریت کے باوجود سیاسی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، معاشرتی اعتبار سے کمزور ترین قوم سمجھے جاتے تھے، آج الحمدللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی عزت کے صدقے میں اس سید کا مقام بنا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، پوری دنیا ان کی طاقت کی معترف ہوئی بھی ہے۔ یہ سب کیسے انجام پایا؟ اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ اور کہیں پر بھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، کہیں کسی نے نہیں چھپایا۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی شناخت چھپائی تو ہمیں کچھ ملا، نہیں ہم نے کہیں اپنی شناخت نہیں چھپائی. وہ حکومت تشکیل دینے والے امام خمینی جب وفات پائے تو انہوں نے اپنے وصیت نامے کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں چہاردہ معصومین کا ماننے والا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں سید الشہداء کی خدمت کرنے والوں میں سے. اس حسن نصر اللہ نے جب 2 سال پہلے اسرائیل کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو پہلی تقریر میں بتایا کہ اب ہم دشمنوں کو بتائیں گے حسین کے ماننے والوں کی جنگ کیسی ہوتی ہے. ہم نے کہیں اپنے ان دوستوں نے کہیں اپنی شناخت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، کہیں اپنے آپ کو کسی کے پیچھے لانے کی کوشش نہیں کی، کھل کر سامنے آئے، سارے کاموں کو دنیا بھر کے سامنے کھول کر انجام دیا اور پوری دنیا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں یہ شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دوسرے سنی ہیں، وہ نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیتوں کا احترام کر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. اور میں ایران توران سے ہٹ کر عرض کروں گا، ایران لبنان اور عراق سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ یہ باؤنڈریز ساری کی ساری مصنوعی باؤنڈریز ہیں. پوری دنیا کو 2 حصوں میں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک دار الکفر اور ایک دار الاسلام. ایک وہ ہے جو اسلام کے پاس ہے، ایک وہ ہے جو کفر کے پاس ہے. اگر اس تقسیم کے اندر رکھیں تو ہم عجیب و غریب چیزیں دیکھیں گے دنیا کے اندر. وہ شیعہ جس کو دنیا بھر کے اندر کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو دنیا میں چھپا دینے اور مٹا دینے کی کوشش کی گئی تھی، آج اس کا صدر جا کر اقوام متحدہ میں فخر سے کہتا ہے کہ میں 12ویں امام کا ماننے والا ہوں. پوری دنیا سنتی ہے اس کو، درود بھیجیں امام کے نام گرامی پر. پوری دنیا مجبور ہوئی کہ سنے ہیں. ہم نے کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا، شروع سے کہا ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، ہم عزا کرنے والے ہیں، اگر مقابلے پر آؤ گے تو جنگ کرنے والے ہیں، اصل میں اپنے امام کے منتظر ہیں اور ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں. تمام عقیدے بازی کر دیے. اور حقیقت یہ کہ ان 3 قوموں کے کام نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے. ہم پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں پر حجت تمام کر دی ان لوگوں نے. انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا جبکہ ان کے مقابلے میں عیسائی بھی تھے، ان کے مقابلے میں بے دین لوگ بھی تھے. مثلا آپ عراق کی کیفیت کو کم نہ سمجھیے گا، عراق کے اندر بے دین بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، اور عراق کے اندر عیسائی بھی ہیں، عراق کے اندر یہودی بھی ہیں، اور اگر آپ لبنان کے اندر آ جائیں تو یہ تمام قومیں وہاں پر بھی بسی ہوئی ہیں. لیکن ان تمام کے سامنے انسانیت کا تمام تر ساتھ دیتے ہوئے شیعہ نے اپنی شناخت کو باقی رکھا، اپنی بات کو پھیلایا. اب ہمیں اور آپ کو اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا، ہم کون سی کمی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کو ثابت نہ کر سکے. ان قوموں نے 30 سال میں 0 سے شروع کر اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ ان 3 ملکوں کے اندر طاقت اس وقت اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے. ہم طاقت کے پیاسے نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں حق کی پیروی ہونی چاہیے. حق کیوں پامال ہو؟ اس ملک کے اندر بھی یہی ہونا ہے، اس ملک کے اندر بھی حق کی پیروی ہونی ہے. اس ملک کے اندر بھی اگر آج باطل طاقت کے اوپر ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. پوری دنیا کے اندر انسانیت حق کی طرف جائے گی، اس کو بھی حق کی طرف جانا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اپنے نظریے کو بالکل واضح کرنا ہوگا، اپنے عمل کو بالکل واضح کرنا ہوگا، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا اصلی ہدف کہاں پر ہے، کن مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، کس راستے پر چل کے کام کرنا چاہتے ہیں. آج دنیا میں کون سا شیعہ ایسا ہے جس کو اس بات پر فخر احساس نہ ہوتا ہو کہ شیعت نے دنیا کا مقابلہ کیا ہے، کفر کا مقابلہ کیا. ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، حتی عیسائی اور یہودی، عرب عیسائی، عرب یہودی اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں کے اندر حسن نصر اللہ کی تصویر لگائے بیٹھے. ان کو شیعہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اس سید نے کفر کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے کیوں ثابت کر لیا؟ ہم بھی ثابت کر سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہماری قوم کے اندر جذبہ نہیں تھا. ایسا نہیں کہ ہمارے ان کی قوم کے اندر اگر وہ جوان ہیں جو عشق رکھتے ہیں شہادت سے تو ہماری قوم کے اندر وہ جوان نہیں ہے جو عاشقانہ شہادت کی طرف جائیں، نہیں، یہ یہاں پر بھی موجود ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری عام زندگی نے طے کرنا ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، ہمارے ساتھ کمی یہاں پر ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہادت میدان جنگ کے اندر آنے والی ایک موت کا نام ہے، نہیں، شہادت میدان جنگ کے اندر حاصل ہونے والے ایک افتخار کا نام ہے. اس کی تیاری اور اس کا ثبوت مجھے اور آپ کو عام زندگی میں دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کسی بھی عقیدے کے ساتھ، کسی بھی اخلاق کے ساتھ، کسی بھی عمل کے ساتھ ایک میدان جنگ کے اندر آتا ہے اور پروردگار اس کو شہادت کی معراج دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. شہادت کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، پہلے اپنی عام زندگی کے اندر ان تمام مراحل سے گزرنا ہوتا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شہید گزرے، تب کہیں جا کر اس کو شہادت کا مقام ملے گا. یہ وہ ہماری کمی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج بھی یہاں پر کوئی ایسا جنگ میدان جنگ تشکیل پائے جس کے اندر ہمارے جوانوں کو دعوت دی جائے تو جوان جوش در جوش جائیں گے، لیکن بغیر تیاری کے. تیاری ضروری ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگ کمزور پڑ گئے، اپنے نظریاتی عمل کے اندر، اپنے تربیتی عمل کے اندر کمزور پڑ گئے. نتیجہ جب ہم امتحان کے اوپر پہنچنے لگتے ہیں ہم نظریے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے. مثلا کچھ ٹیلی ویژن چینلز کسی ایک بات کو اٹھانا شروع کرتے ہیں اور ہم لوگ خود ہی اس مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں گے، ہم خود نہیں جانتے. یعنی دشمنوں کو قانع کرنا تو دور کی بات، ہم خود اپنے دوستوں کو نہیں جانتے کہ اپنے دوستوں کو کیا جواب دینا. یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہمارا ضعف ہے. اس کمزوری کو صرف اسی طرح برطرف کیا جا سکتا ہے کہ ہم مکمل نظریاتی تیاری کریں. مثال کے طور پر وہ تین قومیں وہاں پہنچ گئیں، انہوں نے بھرپور عمل دکھایا، شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، اظہار کیا، سب کچھ کیا، اور ہم یہاں ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ آیا ولایت اہل بیت میں سیاست شامل ہے یا نہیں ہے. کمزوری کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ، نظریاتی کمزوری کی حد دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں کے سامنے یہ ثابت نہیں کر پائے کہ حب اہل بیت کا تقاضا ہوتا کیا ہے. ابھی ہمارے دوست احباب اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں حب اہل بیت کا تقاضا کچھ دیر کسی کام میں مشغول ہونے کے بعد تمام چیزوں سے فارغ ہونا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے حب اہل بیت کا تقاضا اپنی پوری ذات کو اہل بیت اطہار کے لیے قربان کرنا ہے. ہم محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک. بات حلال و حرام میں نہیں رکھنا چاہتا میں چاہ رہا ہوں محبت کے انداز میں دیکھا جائے. اگر ایک آدمی واقعا اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو کیا وہ یہ کرے گا کہ سال میں دو مہینے اور چند گھنٹے اہل بیت کی راہ میں قربان کرے اور باقی کہے میری مرضی میں جو کچھ کرو؟ چاہنے والا تو ایسے نہیں کر سکتا. چاہنے والے کا تو معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری زندگی کو دیکھے کہ میں نے پوری زندگی میں اہل بیت کی کیا خدمت کرنی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرے. یہ وہ کمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیش آئی. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارا فرق کیا ہے اہل تسنن کے ساتھ، تو 1400 سال سے ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں اور وہ گفتگو یہ ہے کہ دین کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ختمی مرتبت کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دین کے معاملے میں، معنویت کے معاملے میں، سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
اور محمد والے محمد صلی اللہ
وہاں پر انہوں نے یہی کہا، انہوں نے قبول کیا. کہا تقوی اور پرہیزگاری میں امیر المومنین ہے، معنویت کے اندر امیر المومنین ہے، علم کے اندر امیر المومنین. جب بات آئی سیاست پہ تو کہا سیاست ہماری مرضی سے، سیاست ہماری مرضی سے. اب آپ ذرا تصور کیجئے گا، غدیر قوم میں ایک آدمی کو آسمان سے آئی ہوئی سزا ملی ہے، اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ صرف سیاسی ولایت کا انکار کیا تھا، بس باقی کسی چیز کا انکار نہیں کیا تھا اس آدمی نے. اس نے کہا تھا آپ نے کہا میں نبی ہوں یہ قبول، آپ نے کہا میرے اہل بیت پسندیدہ ہیں یہ قبول، آج آپ نے علی کو ہمارا حاکم بنایا، اس پر مجھے اعتراض ہے، اس پر اعتراض ہے. خدا متعال نے آسمان سے آ کر اس کو سزا دی، آسمان سے سزا بھیجی اور کہا کہ نہیں یہ اعتراض قبول نہیں کیا جائے گا دنیا کے اندر کہ کوئی دین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے. پوری جنگ اس بات کے اوپر ہوئی، پورا اختلاف اس بات کے اوپر ہوا کہ دین، تقویٰ، معنویت، علم، سب کچھ اولاد علی کو دینے کے بعد اگر سیاست نہ دی تو تم نے دین کا ختم کر دیا، خاتمہ کر دیا، دین کو تم نے برباد کر دیا. ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے کہا نہیں، سیاست بھی علی اور اولاد علی کا حق ہے. اب اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا، تین قومیں اہل بیت کے ماننے والی کم از کم اور ماں باقی بالکل تیار اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ سیاست بھی علی اور اولاد علی کا حق ہے، حتیٰ زمانے غیبت کے اندر. ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات، ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے، اور وہاں سے لے کر یہاں تک ہم پہنچتے کیسے ہیں؟ کیسے پہنچ گیا وہاں سے یہاں تک؟ 1400 سال پہلے ایک جنگ شروع کی، ایک مقابلہ شروع کیا، وہ کہا کہ ہم باطل قبول نہیں کریں گے، اور باطل کیا تھا؟ وہ یہ کہ امیر المومنین کو سیاست سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس باطل کو قبول نہیں کریں گے. تو ہم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اب اس باطل کو کیوں قبول کیا ہوا ہے ہم نے؟ ہمیں اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا. اور جب آپ ان کے اسباب کے اوپر غور کریں گے تب آپ کو گزشتہ 4 مجالس کے اندر جو عرض کرنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ کہ ظالم کے لیے آسان کام یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دین بنائے جو اس کے ظلم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا سکے. اس کے لیے بہت آسان کام یہ، یعنی وہ دین کے نام پر ایسی فکر دے دے کہ لوگ اصل دین سے خود ہی دستبردار ہو کر اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں. ظالم کو بہت اچھا لگے گا کہ میں اور آپ اپنے حجروں میں بیٹھ کر عبادت کریں اور نہ کہیں کہ یہ ظالم ہے، اس کو بہت اچھا لگے گا. ظالم کو بہت اچھا لگے گا کہ وہ ظلم کرتا رہے اور کچھ لوگ یہ کہتے رہیں کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنا ہی بہتر ہے. ظالم جس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرے گا، وہ سید الشہداء کا وہ نعرہ تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں، ظالم اس کو پسند نہیں کرے گا. ظالم کے لیے بہت اچھا دین وہ دین ہے جو خود سے کہے کہ ہم سیاست میں دخالت نہیں دیں گے. ظالم کے لیے اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. کیوں؟ اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اگر اہل بیت اتھار 1400 سال پہلے اہل بیت کے ماننے والے کہہ دیتے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے اب سیاست میں دخالت نہیں دیں گے، پھر کوئی مشکل نہیں تھی، پھر تو خلفاء بہت خوش تھے، بنی عباس، بنی امیہ بہت خوش ہوتے، انعام و اکرام سے نواز دیتے، کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا. لہذا انہوں نے ان فقہا کو ہمیشہ آگے لانے کی کوشش کی جو یہ کہیں کہ خلیفہ کی اطاعت کرو چاہے باغی اور ظالمی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ایسے فقہا کو اوپر لے کر آئے جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے کہ ہر صورت میں حاکم کی اطاعت کرو چاہے ظالم ہو چاہے جابر ہو. اور کم از کم کام چیز جو چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اتنا ہی کہہ دو کہ دین میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، معاملہ ختم، آپ مطمئن بیٹھ جائیے، آپ اپنی عبادتوں میں مشغول رہیے. اور اس میں ایک اور مشکل بھی ہے، کوئی یہ کہے چلو ٹھیک ہے ہم عبادتیں کرتے رہیں، ان کو دنیا لوٹنی ہے لوٹتے رہیں، صرف مشکل یہ ہے کہ چند نسل میں پھر آپ عبادت کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. جب معاشرہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، آج کی دنیا کو دیکھ لیجیے، میڈیا ان کے ہاتھ میں، پیسہ ان کے ہاتھ میں، طاقت ان کے ہاتھ میں، شام کے وقت میں اور آپ اذان کی آواز دیں تو جو بچی کچی پبلک ہے وہ ہمارے پاس آ جائے کہ مسجد میں چلو میں بھی نماز پڑھنے کو تیار ہوں. اس کے بعد جب یہ اپنے گھر سے صبح کو باہر نکلے گا پھر اس کا مسجد اور مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اب یا یہ بینک میں جائے گا جہاں سود کھائے گا، یا یہ طاقت کے مراکز میں جائے گا، حکومتوں کے اندر جائے گا جہاں عدل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یا یہ حکومتی اداروں کے اندر جائے گا جہاں رشوت ستانی بھری پڑی ہے. کون سا دین بچا؟ کیا چیز بچی دین میں سے؟ کیا اس میں طاقت ہوگی کہ امر بالمعروف نہیں یا نہیں منکر کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج دنیا کے کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیے اور بتائیے اس میں سے دین میں سے کیا بچا ہے یہاں پر، خاص کر پاکستان کے اندر. لہذا ہم لوگوں کی زندگیاں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں ہم دیندار ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو مغرب سے پہلے ہے، اس میں ہمارا اور دین کا کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تقسیم کر لیا، ایک آدمی صبح سے شام تک وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور شام کو آ کر اپنے رب کے حضور الف الف کہہ کے کہنا چاہتا ہے کہ جو صبح سے اب تک کیا وہ سب غلط تھا، مجھے معاف کر دے، کل مجھے پھر وہی کرنا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس قسم کا دین بن گیا؟ اس کے بعد انسان تعجب کر کے دیکھتا ہے کہ اس دین کی خاطر سید الشہداء نے قربانی دی تھی. اگر سید الشہداء نے اپنے ماننے والوں کے اندر زندگی کے دو ٹکڑے ہی کرنے تھے، اس پہ ہی وہ خوش ہوتے، تو یزید ابن معاویہ کے مقابلے بھی کوئی ضرورت نہ رہتی. پھر تو صبح سے شام تک لوگ یزید ابن معاویہ کا نام لیتے اور شام کے بعد امیر المومنین کا نام لے لیتے مسجدوں کے اندر آ کر. سید الشہداء راضی نہیں تھے اس بات کے اوپر. فرمائے ایک انچ زمین پر اور زندگی کے ایک لمحے میں بھی ظالم کا نام قبول نہیں کریں گے. ہم نے کیوں قبول کیا؟ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے اگر ہم نہ قبول کرتے تو پیس دیے جاتے. الحمدللہ تین تجربے ہمارے سامنے جنہوں نے جم کر دنیا کے سامنے کام قبول نہیں کریں گے، اور اللہ نے ان کو عزت کے سوا کچھ نہیں دیا، عزت نہیں دی انہیں. ہم کیوں اپنے اندر محرومیت کا احساس کر رہے ہیں؟ اب میں صاف عرض کروں، اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے عقیدے کے اوپر اتنا پختہ یقین نہیں ہے جتنا ان کو یقین ہے. ہم اپنے دین کے نام پر قربانی دینے میں اپنے اندر محرومیت کا احساس کرنے لگتے ہیں کہ اگر میں نے یہ قربانی دی نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. کیوں محرومیت کا احساس کیا؟ دین کے نام پر دے دیتے قربانی ہم بھی. میں نہیں کہہ رہا آج سے اس کام کو کریں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو فکری طور پر تو تیار کریں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم مثال کے طور پر فرض فرمائیے آج آپ بہترین مذہبی اور دینی کام انجام دیں. صاحب آپ نے صبح سے اپنے کام کو انجام دینا شروع کیا، آپ نے تمام نمازیں پڑھنی، آپ نے تمام جو فرائض دینی تھے ان کو انجام دے دیا، عزاداری سعید و شہدا انجام دے دی، اور آپ نے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ لی، اور صبح جمعہ مثال کے طور پر دعائے ندبہ پڑھ لی، اور آپ نے خونس بھی کر دے دیا، اور زکات بھی ہو گئی، یہ سارے کام ہو گئے، اور اس کے بعد مسلسل ایسے اداروں میں مشغول رہے جہاں سود ہوتا رہا، طاقت کے اوپر ایسے لوگ رہے جن کو عدل و انصاف سے کوئی سروکار نہیں تھا، پھر دین میں سے کیا نکلا؟ اور سید الشہداء کے ان جملات کا کیا ہوگا کہ جب وہ مکے سے چلنے لگے تو انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا اے خدا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیاں تیرے شہروں کے اندر آشکار ہو جائیں. شہروں میں دین کی نشانیاں آشکار ہونے کے لیے مسجدوں کے اندر تکبیر کی ضرورت نہیں ہے، روڈز اور بازاروں کے اندر تکبیر کی ضرورت ہوتی ہے.
اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
جس دن معاشی نظام عادلانہ ہو اس دن دین کی حکومت تسلیم ہوگی، ورنہ آپ کے خیال میں اور ہمارے خیال میں امیر المومنین سے پہلے آنے والے خلفاء کیا نمازیں نہیں پڑھوا رہے تھے؟ وہ سارے کام انجام دے رہے تھے صرف ایک کمی کے ساتھ، اس کے اندر عدل نہیں تھا، اس کے اندر عدل نہیں تھا، اس کے اندر ظلم پھیل رہا تھا. اور امیر المومنین مسلسل اس بات کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ یہ ظاہر دین ہے، تم روح دین کے قاتل ہو، روح دینی کے قاتل ہو. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی، ہم سے بڑھ کر بھی ایسی قومیں موجود ہیں جنہوں نے ظاہر میں ہم سے زیادہ دین لیا ہوا ہے، ظاہر میں ہم سے زیادہ دین لیا ہوا ہے اور اندر سے ہم سے زیادہ کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ دین کی فہم و شعور سے محروم ہیں. ہمیں اپنا راستہ طے کرنا ہوگا، اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب اپنے اندر معنویت کے اوپر مکمل یقین رکھیں گے. ان قوموں نے کوئی کام مادی وسائل سے انجام نہیں دیا ہے. آپ جا کر یہ ایام جمہوریہ اسلامی کے اندر 30 سال گزرنے کی یاد میں منعقد کیے جا رہے ہیں، آپ جا کر ان کی تاریخ ملاحظہ کیجیے، کسی مادی وسیلے کے اوپر انحصار نہیں کیا گیا. مطمئن ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور وہ دوست احباب جو ہم سر آ کر بار بار کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کبھی ایسی بات کی جاتی ہے کہ ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، در حقیقت ہم کم فہم ہیں، اس کا مطلب ہے ہم معاملات کو نہیں سمجھ پا رہے. خدا نے اپنا دین پھیلانے کے لیے اگر پیسے کی ضرورت کو احساس کیا ہوتا تو غریب انبیاء کا انتخاب نہیں کرتا، امیر انبیاء کا انتخاب کرتا تھا. کیوں؟ اس نے معاشرے کے غریب ترین لوگوں کو نبوت کے اوپر فائز کیا. اس کو پتا تھا اس کو دین کو پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ اس سے کہیں زیادہ پست ہے کہ دینی خدا کے معاملے میں اس کی محتاجی احساس کی جائے. دین کو پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی، دین کو پھیلانے کے لیے میرے اور آپ کے نفس کے اندر آنے والی تبدیلی کی ضرورت ہے. پیسہ اس سے کہیں حقیر ہے کہ وہ دین پھیلانے کے اندر ضرورت کا احساس کروائے. کاش ہم اس بات کے اوپر مطمئن ہو جاتے کہ ایسا ہے. اور اگر کوئی یہ بات کرے کہ دولت کی ہی ضرورت ہے تو پھر اس دولت کا ڈھیر بہت زیادہ ہے اگر چند لوگوں کے نفس اندر سے تبدیل ہوئے ہوئے. اب کسی بھی کام کے اندر آپ شروع کریں، آپ کے دین کا بڑھنا آپ کے نفس کے اندر آنے والی تبدیلی سے. مثلا آپ چاہتے ہیں جہاد کریں، جہاد اسلحے سے نہیں ہونا ہے، طے شدہ بات ہے جہاد اسلحے سے نہیں ہونا ہے. اور یہ مثال میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر حزب اللہ نے وہ تاریخی جہاد کیا تو ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ تھا وہ اسلحہ جو پاکستان کی کسی بھی اسلحے کی مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے، کوئی سوفسٹیکیٹڈ ویپن نہیں ہے، کوئی دنیا کا پیچیدہ اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے. یا اگر حماس نے 3 ہفتے اسرائیل کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو سرخرو کیا، ان کے پاس کون سا دنیا کا پیچیدہ اسلحہ ہے؟ وہ تو ابھی تک اپنی سڑکوں کے اوپر غلیل اور پتھروں سے مقابلہ کر رہے تھے. کس پیچیدہ اسلحے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کوئی پیچیدہ اسلحے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کو. جس چیز کی ہم کو ضرورت تھی وہ یہ کہ ہمارے اندر، اب عرض کروں گا، کاش ہم لوگ راتوں کو خدا کی راہ میں جاگنے والے ہوتے تو دن میں خدا ہمیں خود ہی عزت دے دیتا. کاش ہم لوگ ایسے ہوتے. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اپنی قوم کو عزت دلائیں پاکستان کے اندر، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا کیا سحر کے وقت خداوند متعال کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے قابل ہیں؟ اگر ہماری آبادی کے 20-25% لوگ سحر کے وقت خداوند متعال کے حضور کھڑے ہو کر بندگی کرنے کے قابل ہیں، اس قوم کو عزت ملے گی، اس قوم کو عزت ملے گی. اور اگر یہ نہیں ہوا پھر کسی چیز سے عزت نہیں ملے گی، پھر کسی چیز سے عزت نہیں ملے گی. کسی تنظیم بنانے سے، کسی دولت جمع کرنے سے، کوئی پروجیکٹس کرنے سے کسی چیز سے عزت نہیں ملے گی. عزت اللہ کی بندگی سے ملے گی. ہمیں اپنی قوم کے لیے پہلے یہ طے کرنا ہوگا. یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے، مجھ کامل سے بھی پوچھے کوئی، کہ مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کے اندر سربلندی ہو، فخر ہو، پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہ مقام ملے جس کا اس کا حق ہے، اس کام کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو میں عرض کروں گا چند جوان ایسے تربیت دے دیں کہ جو اللہ کی بندگی کے لیے مشغول ہو جائیں. پریکٹیکلی کیا کریں؟ بہت سادہ سا کام ہے. آپ فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں اور اللہ کی بندگی کریں. آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق میدان جنگ سے، اس کا کیا تعلق معنویات کا اس معاشی نظام سے اور سیاسی نظام سے؟ اللہ نے سب کچھ وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور وہ جتنے لوگ جن کو ہم اپنی زندگی میں اس وقت اس میدان کے کامیاب ترین انسان کہہ رہے ہیں، پوری صدی کے اندر آنے والے انسانوں میں کسی کی سیاسی طاقت امام خمینی کی سیاسی طاقت سے بڑھ کر نہیں تھی، کسی کی جہادی طاقت حسن نصرت اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے اس وقت، کسی کی ڈپلومیٹک پاور احمدی نژاد سے بڑھ کر اس وقت نہیں ہے. ان سب کی زندگیوں کا ایک راز ہے، یہ لوگ سحر خیز ہیں اللہ کی راہ میں عبادت کرنے والے. یستغفرون بالاسحار، سحر کے وقت خدا کے حضور استغفار کرنے والوں میں سے. عزت خدا نے وہاں رکھی ہوئی ہے، ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. قوم کو بھی عزت چاہیے تو اس کو کوئی گروہ ایسے بنانے پڑیں گے کہ جو خداوند متعال کے حضور عبادت کرنا جانتے ہوں، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہو. بس اگر کوئی میرے پاس آ کر کہے کہ میں مثلا ہر مہینے کے 1,00,000 روپے دینے کو تیار ہوں قومی مسائل کے لیے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ بندے خدا تم کاش 1,00,000 روپے نہ دو اور سحر سے پہلے اٹھ کر نماز شب پڑھ لیا کرو، یہ قوم کے زیادہ کام آئے گا. ممکن ہے آپ کہہ رہے یہ کام نہیں آئے گا، اگر 1,00,000 روپے ہوں تو ہم ایسی معنویت پھیلا دیں گے کہ 10 آدمی ایسے بن جائیں گے، یہ بھی ہماری کام خیالی ہے. بغیر بندگی کے آئے ہوئے پیسے سے کوئی اللہ کے بندے نہیں بنا پائے گا، ظلم سے آئے ہوئے پیسے سے کبھی عدالت کا نظام نہیں بنے گا. جب عدالت اور عدل سے پیسہ حاصل ہوگا اس پیسے سے عادل لوگ تربیت پائیں گے.
بس اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں چند ظالموں سے ماہانہ یا سالانہ کچھ امداد حاصل کروں گا اور ایک مدرسہ بناؤں گا اور اس کے اندر پرہیزگار بچے بنا لوں گا، یہ خام خیالی ہے، یہ ہماری بھول ہے، ان چیزوں سے کچھ تشکیل نہیں پائے گا. بلڈنگز کھڑی ہو جائیں گی، ادارے بن جائیں گے، تعداد بڑھ جائے گی، بندے پھر بھی نہیں بنیں گے. بندے بنانے کے لیے بندوں سے شروع کرنا پڑے گا. آپ اور میں بندگی کریں گے تب شروع ہوگا. دلی دل پہ درود پڑھتے رہیے گا.
اللهم صل على درود بھیجے گا محمد والا. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والا. پروردگار عالم نے سب کچھ قوانین کے تحت رکھا ہوا ہے. کسی قوم کو عزت بلا سبب نہیں ملے گی، کوئی قوم ذلت سے بلا سبب دوچار نہیں ہوں گی. عزت چاہیے بندگی لانے، ذلت کی طرف جائیں گے اگر بندگی سے دور ہو جائیں گے. آپ کو اپنی قوم کو عزت دلانی ہے، اپنی قوم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس پاکستان کے اندر مقام دلانا ہے. دولت بعد میں جمع کیجیے گا، پہلے اپنے نفس کے اوپر گرفت کرنے کی کوشش کر لیں. کاش کچھ لوگ اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اور میں ان خبروں کو سنتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، کاش ہم اور آپ جس وقت اس بات کو سنیں اللہ کی مزید بندگی میں مشغول ہونے کی کوشش کریں، تاکہ خدا کبھی ہمیں اور آپ کو اتنی طاقت دے کہ مظلوم اہل بیت کے چاہنے والوں کا دفاع کر سکیں. اس ذمہ داری کو احساس فرمائیے. بس اگر آپ عملی نقصان سے لینا چاہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنی زندگی میں موقع نکالیے، کسی بھی طریقے سے ہو سکے سحر سے پہلے اٹھیے، اللہ کی بندگی کیجیے. آپ کے اور ہمارے اس ایک عمل سے کہ اگر ہم سحر سے پہلے اٹھنا شروع ہو گئے اور اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دی، ہماری زندگی پر اور اس ملک کے اندر بسنے والے انسانوں کی زندگی پر بنیادی اثر پڑے گا. اور اگر ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا، ہم خود بھی محروم ہوتے رہیں گے اور یہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں بھی کوئی اچھا اثر نہیں پڑ پائے گا. خدا نے متعال مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور میں آپ کو پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، اگر 10 دن مجالس کے بعد ہم صرف اتنا کر پائے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 10% لوگ سحر خیز ہو گئے اور عند السحر اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. 10% ایسے لوگ جو پہلے نہ اٹھتے ہوں اور اٹھنا شروع کر دیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور یہ بندگی اثر دلائے گی حتیٰ اس سیاسی مقام تک، یہ کامیابی ہو جائے گی، یہ کامیابی نصیب کرے گی. اچھا، اگر آپ کو مشکل کا احساس ہوتا ہو، کبھی آپ احساس کریں کہ ہاں میرے لیے یہ کام مشکل ہے، اب یہاں پر وہ جگہ ہے جہاں توسل کرنے کی کوشش کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نصرت طلب کرنے کی کوشش کریں. ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں اہل بیت سے نصرت طلب کرتے ہیں، زندگی کی اس مشکل میں اہل بیت سے نصرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ جو چیز انہوں نے دشمنوں کو دی اس میں ان سے مانگتے ہیں، اور جو صرف اپنے عاشقوں کو دینا چاہتے تھے وہ ان سے طلب نہیں کرتے.
انہوں نے اپنے عاشقوں کو عبادت گزار دیکھنا چاہا تھا، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو سحر خیز دیکھنا چاہا تھا. وقت کے امام کئی ملاقاتوں کے اندر مسلسل ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں سے کہو صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، نماز شب پہ اصرار کر. چاہتے ہیں زندگی کچھ اور نظر آئے، آپ سید الشہداء کے صدقے میں طلب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، میرے اور آپ کے پاس سید الشہداء کی محبت کا دریا بہہ رہا ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے خدا نے سید الشہداء کی قربانی کو کن اسرار کے تحت رکھا ہے. ایسی عظیم الشان قربانی جو پہلے کسی انبیاء کے زمانے میں کسی نے نہیں دی، بعد میں آنے والے آئمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے وہ قربانی نہیں دی، کیوں پروردگار عالم نے وہ قربانی رکھی؟ پھر ان واقعات کو اندر دیکھتے ہیں جس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی نے اگر سید الشہداء کے ساتھ والہانہ عشق کا اظہار کیا، خدا نے متعال نے اس کو خود بخود عظمت دے دی. گویا خدا نے متعال نے یہ چاہا ہے کہ خدا کی طرف پہنچنے کا ایک ایسا راستہ ہو جو ہر کمزور شخص، کمزور ترین شخص کو بھی نظر آ سکے، اس کی سمجھ میں آ سکے. لہذا آج ہمارے سامنے اگر لوگوں کو سید الشہداء پہ جمع کرنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی اگر انسانیت کو بس اتنا بتایا جائے کہ اس واقعے کے اندر کیا پیش آیا ہے، انسانیت کو جمع کرنے کے لیے کافی ہے، انسانیت کو جمع کرنے کے لیے کافی ہے. شاید ہم کربلا سمجھا نہیں سکے لوگوں کو، ورنہ اگر دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سید الشہداء اپنے عقیدے کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر ایک بیابان کے اندر تشریف فرما ہوئے، دنیا کے تمام تر دباؤ کے باوجود مقاومت دکھائی اور قربانیاں دیتے رہے، قربانیاں دیتے رہے اور سرخروئی حاصل کی، شقی ترین انسان بھی اس قربانی کے اوپر سر جھکاتے ہیں، شقی ترین انسان بھی جب اس قربانی کی داستانوں کو سنتے ہیں تو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. کیوں کفار تک سر جھکاتے ہیں؟ کیوں حتی عیسائی اور ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے یہ سب کے سب سید الشہداء کے سامنے سر جھکاتے ہیں؟ نہیں ہوتا کسی جگہ پر ایسا جو سید الشہداء کے پاس ہے. اور کس عظمت کے ساتھ ہے کہ جب حر کے لشکر کے اوپر پہنچے اور حر کے لشکر نے راستہ روکا سید الشہداء کو، تو سید الشہداء نے سب سے پہلی بات جو حر سے کہی وہ یہ کہ حر تم ہمارے دشمن بن کر آئے ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے ہونٹ سوکھے ہیں، کیا تم پیاسے ہو؟ سید الشہداء نے دشمن سے برتاؤ کی ایک ایسی مثال رکھی جو انسانیت کے نظر نہیں آتی. سید الشہداء نے حر کی ساری دشمنی دیکھی، اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی نہ سوچی، صرف ایک بات پوچھی مجھے کہ حر کیا تم پیاسے ہو؟ اور حر جو اتنا سخت پیغام لے کر آئے تھے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں ہم پیاسے ہیں. اور اس کے بعد سید الشہداء نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہم جتنا پانی پچھلی منزل سے لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب حر کے لشکر کو پلا دیا جائے. گویا سید الشہداء کے ساتھ ہی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے مولا، یہ حر کا لشکر پیغام لے کر آیا ہے کہ ہمیں پانی سے روکے، اگر ہم نے پرانا پانی ان تمام لوگوں کو دے دیا پھر ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا. اور سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا، وہ یہ کہ ہم پیاسے کی پیاس پر صبر نہیں کریں گے، ہم پیاسے کو پیاسا دیکھنا برداشت نہیں کریں. کس حد تک سید الشہداء اس معاملے کے اندر مصر تھے؟ مجھے کہ حر کا ایک لشکر کا آدمی کہتا ہے کہ میرا لشکر آگے چلا گیا، میں پیاس کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہا تھا، تو کہتا ہے میں گھسٹتا ہوا اس جگہ تک پہنچا جہاں پر باقی لشکر کو پانی دیا جا رہا تھا. کہتا ہے سب لوگ دوسروں کو پانی پلانے میں مشغول تھے، کسی نے مجھے نہیں دیکھا، اچانک سید الشہداء نے مجھے دیکھ لیا. کہتا ہے حسین خود اٹھے، ایک مشک ہاتھ میں لی، میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ تاکہ میں پانی ڈالوں. کہتا ہے میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ میں پانی پی سکتا، تو سید الشہداء نے کہا اپنا منہ کھولو تاکہ میں پانی ڈالوں. کہتا ہے میں نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن میری پیاس اتنی زیادہ تھی کہ میں ایک دو گھونٹ سے زیادہ پی نہ سکا. سید الشہداء نے مجھ کٹائی اور کہا تم سانس لے لو، میں پھر پانی پلاؤں گا. اب میں بس ایک جملہ سوچتا ہوں کہ اے ہزار افراد لشکر حر، تم حسین کے یتیموں کی پیاس کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ الاتش الاتش کی آواز تمہیں نہیں آ رہی تھی؟
کہ سید شہداء کی یتیم میدان کربلا کے اندر اس مٹی کے اوپر لیٹتے تھے کہ کہیں اس کی ٹھنڈک پیٹ تک پہنچ جائے. سید شہداء کی یتیموں کو کسی نے نہیں سوچا. امیر المومنین کی شہادت میں اور آپ مصائب کا ایک حصہ سنتے ہیں. امیر المومنین کی شہادت میں سنتے ہیں کہ جب امیر المومنین کے لیے حکیم نے اعلان کیا کہ علی کو دودھ پلاؤ شاید کوئی شفا حاصل ہو جائے, تو کوفہ کے یتیم کوزوں میں دودھ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ علی کو یہ دے دو تاکہ ان کو شفا ملے. میں کہوں گا اے کوفہ کے یتیموں, تم کہاں تھے جب اس شہر کے یتیم کوفہ سے گزرے تھے؟ سیر کے یتیموں میں سر میں کسی نے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ ان کے پیاسے لبوں کو سیراب کیوں نہیں کیا؟ اس سیر کی یتیم بچی کو تماشے کیوں لگے؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا قَلْبِهِ يَنْقَلِبُوا.
اے پاک پروردگارا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تمام مرحومین بالاخص جس کا جماز جنازہ یہاں پر ہوا, مومن یا مومنہ جو کوئی بھی ہیں, ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, دنیا کے مظلوم تیری حجت کی آمد کے منتظر ہیں. پاک پروردگار, تجھے مظلوموں کا واسطہ, مولا اور آقا سید و سردار, مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, دنیا کا بہترین مقام تو نے شہادت پہ قرار دیا ہے. پاک پروردگار, ہم گناہگاروں کو شہادت کی فضیلت سے سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
ما شاء الله, اب ماتم ہوگا بھی سامنے سامنے اپ کے دیشن پروگرام یعنی
اگر ہوا بھی تو دو مجلسیں پہلے سے لے چکا ہوں. السلام علیکم.